آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے انسانوں کو کچھ خاص ہدف دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. بہت سارے ایسے اہداف ہیں اس دنیا میں آنے کے چھوٹے اہداف ہیں, خود سے حاصل ہوں گے. مثلاً بچہ ہے, کھائے پیے گا, جسم کے اعتبار سے بڑا ہو ہی جائے گا. جو کم از کم نیوٹریشن ہے وہ اس کو ملتی رہے, غذائیت اس کو ملتی رہے تو جسم بڑا ہوتا ہی رہے گا. لہذا اگر دنیا کی آبادی 6 ارب ہے تو جو جسم کے چھوٹے رہ جائیں کم کھانے کی وجہ سے ان کی تعداد بہت کم ہے, ایسا نہیں کہ یہ زیادہ تعداد ہے. ماشاء اللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم سب لوگ بڑھ رہے ہیں, بلاخر جسمانی اعتبار سے بڑھ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن خدا نے مطالعہ صرف جسم کو تو خلق نہیں کیا, روح کو خلق کیا, اور وہ خود فرماتا ہے کہ اس میں سے بقا جسم کو نہیں ہے. بقا تو محشر کے میدان کے بعد جب قیامت ہوگی تو وہ جسم کو باقی دوبارہ اس لیے کرے گا کہ اس کو پھر سزا جزا دیں گے. اصلی بقا انسان کی روح ہو, اصل میں میں اور آپ ہیں وہ روح, اور کچھ ہیں ہی نہیں. زیادہ جسم زمین کے اندر گل سڑ جاتا ہے, جس کا گل سڑ جائے اس کے باوجود روح باقی رہتی ہے. ہم اور آپ ہیں وہ روح, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اس روح نے خود سے نہیں بڑھنا ہے, اس روح کو ہم نے بڑھانا ہے تو اس نے بڑھنا ہے. یہ جسم ایسا ہے, مثلا فرض فرمائیے ایک بچہ 15 سال کی عمر تک اس کو صحیح کھانا پینا ملا, اس کا جسم 15 سال کے اعتبار سے بالکل صحیح تھا. خدا نہ کرے کسی مصیبت کی وجہ سے فاقے سے دوچار ہو گیا, اس کے بعد کئی سال تک فاقوں میں زندگی گزارنی پڑی. اب یہ جو 15 سال کے برابر جسم بنا تھا اب یہ چھوٹا نہیں ہوگا, یہ یہیں پہ رکے گا. خدا نہ کرے بہت فاقے بھی آئے تو اسی حالت پہ مر جائے گا. مثلا جو اس کا وزن قد بنا تھا, مثلا فرض کیجئے 5.5 فٹ قد بن گیا ہے, اب یہ چھوٹا ہو کے 4 فٹ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. جسم پتلا ہو سکتا ہے, گوشت ختم ہو جائے گا, باڈی جھڑ جائے گی, یہ سب کچھ ہو جائے گا. ممکن ہے خدا نہ کرے اس کی حالت میں وفات پا جائے, لیکن جسم چھوٹا نہیں ہوگا. لیکن روح کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ اس کو قرار نہیں ہے, بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے. اچھا جسم کتنا ہی گھٹے, کتنا ہی کمزور ہو, زیادہ سے زیادہ گوشت ختم ہو جائے گا, ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی, انسان لکڑی تو نہیں بنے گا نا. روح کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ اگر وہ گرنے پر آئے تو وہ گر گر کے انسان سے کم پہ جانور میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. روح میں یہ مشکل ہے. بس بدن نے بڑھنا ہے, نہیں بڑھا تو رکے گا, تنزل کرے گا, کم ہو جائے گا, لیکن انسان تو رہے گا. روح نے ایسا نہیں, بڑھنا ہے تو بڑھتی رہے گی, گھٹنا ہے تو گھٹ بھی جائے گی, گھٹ جائے گی, گھٹ گھٹ کے اتنی بھی ہو جائے گی کہ انسان ہی نہ رہے جانور ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. روح اور بدن کا دوسرا فرق یہ ہے کہ بدن کو آپ کتنے ہی ملٹی وٹامن دے دیں, کتنے ہی انجیکشن لگا دیں, ایک رات میں بدن کو بہت زیادہ نہیں بڑھا سکتے. زیادہ ملٹی وٹامن دیں گے الٹا اثر ہو جائے گا, بیمار ہو جائے گا. روح کے ساتھ آسانی یہ ہے کہ آپ چاہیں تو ایک رات میں 10 سال کے برابر بڑھا لیں. بدن کے ساتھ خوبی ہے, ایک رات میں گرا کتنا گرے گا, لمٹ ہے گرنے کی بھی. روح کے گرنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے, ایک رات میں جانور بن جائے گا, یہ سب ہو جائے گا. بس مشکل یہ نہیں ہے کہ بدن کا کیا ہوگا, بدن تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا, مشکل اصلی روح کے اوپر پڑی ہوئی ہے, اس کا کیا ہوگا. جو ہم لوگوں کا اصلی ہم و غم ہونا چاہیے وہ اسی روح کے اوپر ہونا چاہیے کہ اس کا کیا ہوگا. اچھا کوئی یہ کہہ رہی ہے ریئلٹی نہیں, امیجینیشن ہے, امیجینیشن نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کوئی ریئلٹی نہیں ہے پھر کہ روح ہے. قرآن کریم صراحت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جسم کی تشکیل دی, ونفخت فیہ من روحی, بس اپنی روح میں سے اس میں پھونک دیا, فقعوا لہ ساجدین, بس اس کے سامنے سجدے میں گر جانا, ایک آیت کریمہ فرمایا. روح کے احترام میں کہ خدا تعالیٰ نے اس عظمت کے ساتھ اس کو خلق فرمایا, بس وہ روح ہم سب کے اندر ہے, اس کی تشکیل, اس کا بڑھنا, اس کا گھٹنا اصل مشکل وہاں پر ہے. اب ہم میں سے کون کتنی دیر کے لیے اس کے بارے میں سوچتا ہے, یہ ہماری مشکل ہے. بس اگر میرا ٹیمپریچر ایک ڈگری دو ڈگری کم ہو جائے یا میرا میرے بچے کا ٹیمپریچر ایک ڈگری دو ڈگری بڑھ جائے تو میں پریشانی شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہوں, سارے کام کرتا ہوں, روح کے بارے میں کیا خیال ہے, احساس کر رہا ہوتا ہوں کہ کچھ گڑبڑ تو ہو گئی ہے, لیکن کبھی یہ نہیں سوچتا اس گڑبڑ کو حل کیسے کروں گا. مثال کے طور پر ایک وقت میں کسی کام کا بہت دل چاہ رہا تھا, اچھے کام کا, اب دل نہیں چاہ رہا, اس کا مطلب کوئی گڑبڑ ہو گئی نا. اس کا مطلب بالکل ایسے ہی جیسے آپ کا ٹیمپریچر دو ڈگری زیادہ ہو گیا. آپ توجہ دے دیں تو اچھا ہے, اگر کئی دن تک آپ نے توجہ نہیں دی تو ممکن ہے بخار ٹائیفائڈ میں تبدیل ہو جائے. روح کے ساتھ بھی ایسے ہی, اگر آپ احساس کر رہے ہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے, آپ کو چاہیے یہیں پکڑنے, اس کا علاج کریں. علاج نہیں کریں گے خدا نہ کرے ٹائیفائڈ میں تبدیل ہو جائے گا. پھر روح کے ساتھ جو مصیبت آئے گی اس کو کریتے کریتے اور جڑوں تک پہنچ کر اس جڑوں کو اکھاڑتے اکھاڑتے پھر دنیا چاہیے. پھر لہٰذا بہت مشکل ہے کہ انسان اپنی روح کو نظر انداز کر کے باقی رہ جائے. دوبارہ یہ موضوع اصلی موضوع نہیں ہے, یہ جو کاروبار کا تذکرہ ہوا میں اس کو کچھ تشریح کرنا چاہ رہا تھا, اس کی تشریح کے لیے مقدمہ بنا رہا تھا, وہ بحث اسی کے اندر رہ گئی. اصل میں کاروبار کے سلسلے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم بھی کاروبار کرتے ہیں, ہم کیوں کہیں ہم کاروبار نہیں کرتے, ہمارا بھی کاروبار ہے, باقاعدہ کاروبار ہے, صرف یہ ہے کہ بینک بیلنس نہیں ہے, مشکل ساری ہے. کاروبار تو آپ بھی کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, ہم سب لوگ دو کاروبار کر رہے ہیں ایٹ اے ٹائم, ہم سب لوگ دو کاروبار کر رہے ہیں. یہ دیکھنا پڑے گا کون سا کاروبار بڑا کاروبار ہے, کس کے بڑے کرنے کے اوپر ہم نے ہمت لگائی ہوئی ہے. کاروبار تو سب کر رہے ہیں, قرآن کریم فرماتا کہ ہم کیا تمہیں ایسی تجارت کی خبر نہ دیں, حل ادلکم اعلیٰ تجارت تنجیکم, تمہیں ایسی تجارت نہ بتائیں جو تمہیں نجات دے دے گا. وہ نجات دینے والی تجارت کون سی ہے؟ تم اصل تؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ, اس کی خاطر کاموں کو انجام دو, یہ ایک تجارت ہے, اور یہ ایک تجارت ہے, مکمل تجارت ہے. قرآن کریم ایک موقع پہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. فما اللہ نے انسانوں سے ان کے نفس خرید لیے, خریدار خدا ہے, نفس خرید لیے کس کے بدلے میں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ, اس کے بدلے میں کہ اللہ کی راہ میں انتہائی جدوجہد کریں گے, مقاتلہ کریں گے. فیقتلون او یقتلون, یا یہ قتل کر دیں گے یا یہ قتل ہو جائیں گے. البتہ یہاں قتل کا مطلب صرف دوسرے کو جان سے مار دینا اور قتل ہو جانے کا مطلب صرف خود کو اپنے آپ کو مار دینا اس سے بڑھ کر ہے. حسن یہ جتنے لوگ تزکیہ نفس کی دوڑ میں آگے بڑھتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ہم مقاتلہ کر رہے ہیں, اور وہ لوگ جب کہتے ہیں نا کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات, ہرگز جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہنا, تو یہ جو عرفا ہوتے ہیں یہ مردہ اس جہاد کے اندر مرنے والے کو تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں مارا گیا, سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی ذات کو فنا کر دے, کہتے ہیں مردہ وہ ہے سب سے پہلے, یعنی جس نے مقاتلہ کیا اللہ کی راہ میں. بس مقاتلہ مجاہدہ دو قسم کا ہے, ایک مقاتلہ مجاہدہ وہ ہے جو میدان جنگ میں ہوتا ہے, ایک مقاتلہ مجاہدہ وہ ہے جو آپ لاہور میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ایک کاروبار وہ ہے جو آپ اور میں دکانوں اور آفسوں کے اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں, ایک کاروبار وہ ہے جس میں خریدار خدا ہے. کس کو اہمیت دیں گے یہ ہمارے ہاتھ میں. بس ان کا جملہ صحیح تھا, وہ میں بلاج میں یوں ہی ہنس پڑا کہ رزق اور کاروبار میں برکت ہے, دونوں جملے بالکل صحیح, رزق میں بھی برکت دے کاروبار میں بھی برکت دے, لیکن کون سا رزق اور کون سا کاروبار. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم سب کو پروردگار عالم نے اس ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے کہ ہم نے خدا کے اہداف پہ کام کرنا ہے, نہیں کریں گے گھاٹا اٹھائیں گے, نہیں کریں گے اپنی روح کو برباد کریں گے. اور اس کے اندر جو ذمہ داری ہے, پہلی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری جو زمین کے اوپر ہمارے اوپر ہے, وہ حجت خدا کی پیروی ہے. جو حجت خدا کی پیروی کرے گا اللہ کے اہداف میں کامیاب ہوگا, جو حجت خدا کی پیروی نہیں کرے گا, اس کی خدمت نہیں کرے گا, اس کی اطاعت نہیں کرے گا, ناکام ہو جائے گا. یہ قانون ہے. بس اگر میں اور آپ حجت خدا پہ توجہ نہیں دیں گے, امام وقت کے اوپر توجہ نہیں دیں گے, اپنی ناکامی کے اوپر دستخط کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہم حجت خدا سے وابستہ ہو جائیں. اور یہ جتنی کوشش کی گئی آپ کے سامنے کہ برادران نے اس کو نظم و ضبط دیا, اس کو ان مجالس کا انعقاد کیا, ان تمام کے پیچھے ہدف وہی ہے کہ حجت خدا کا ذکر معاشرے کے اندر پھیل جائے. کل ایک دوست نے بہت اچھا سوال کیا, وہ یہ کہ یہاں جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ حجت اور ہمارے انفرادی رابطے کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں, معاشرے کو حجت کی سمت کیسے لے جایا جائے گا؟ بہت اچھا سوال ہے کہ بھائی یہ تو ساری باتیں چلیں ہم نے کہا زیارت پڑھیں, ابھی میں آج کچھ پوائنٹس دینے کی کوشش کروں گا, پریکٹیکل پوائنٹس, کہ کن پریکٹیکل پوائنٹس پہ کام کیا جائے. یہ سارے کام اس وقت ہوں گے, یہ تو ہوئے انفرادی کام, تو معاشرے کا کیا ہوگا؟ پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ معاشرہ ہم لوگوں کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے, ہم ہی معاشرہ ہیں, اور کون ہے معاشرہ؟ مثلا جب آپ کہیں گے لاہور کے اندر مثال کے طور پر اہل بیت کے چاہنے والے, ان میں سے بالآخر آپ لوگ اس کا حصہ ہیں, لاہور کے رہنے والے آپ اس کا حصہ ہیں, بس آپ معاشرے کا ہی ایک حصہ ہیں, آپ کچھ اور تو نہیں ہیں. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس معاملے میں اور روحانیات, پروردگار عالم کی اطاعت, تزکیہ نفس, ان تمام معاملات کے اندر دوسروں کی اصلاح کا پہلا راستہ اپنی اصلاح ہے, یہاں سے کام شروع ہونا چاہیے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مثال کے طور پر دوسروں کو سنوارنے کی بات کریں اور خود اپنے نفس کے اوپر محنت نہ کرتے ہیں. اپنے نفس کے اوپر محنت کریں, اپنی زندگی کے اوپر محنت کریں. مثلا میں آپ چاہتے ہیں رابطہ بنے لوگوں کا خدا سے, آپ چاہتے ہیں لوگوں کا خدا سے رابطہ بنے, آپ خود بنائیں رابطہ, کہہ رہے آپ خود رابطہ بنائیں, لوگوں کا رابطہ خود بخود بن جائے گا, آپ اس کی پرواہ نہیں کر رہے. اور لوگوں کے تو آپ ذمہ دار اس وقت ہے نا کہ آپ خود نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہو, میں اور آپ پہلے مرحلے میں اپنے ذمہ دار ہیں. بس یہ معاشرہ خود بخود اچھائی کی طرف جائے گا, کب؟ جب میں اور آپ اچھائی کی طرف جائیں گے. مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں لاہور میں سچائی پھیلے, جب ہم لوگ سب یہاں بیٹھے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ آتے ہیں, جب آخر تک بیٹھ جاتے ہیں تو کئی سو لوگ ہو جاتے ہیں. یہ کئی سو لوگ اگر یہ قسم کھا لیں کہ ہم سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولیں گے, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ لاہور کے اوپر اثر ڈال دیں گے. ہم لوگوں کا ریشو عمل کرنے کا اگر 25% بھی نکل آئے نا تو ہم نے مارکا کیا ہے, مارکا کیا ہے, 25% بھی نکلا ہے مارکا کیا ہم نے. یعنی کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, جتنے لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں, اگر 25% بھی کچھ باتوں پر عمل شروع کریں, ہم آہستہ آہستہ پورے معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. معاشرے تبدیل ہو جاتے ہیں لوگوں کے ذریعے تبدیل ہوں گے, آپ اور میرے ذریعے تبدیل ہوں گے, بس تبدیلی کی طرف جانے کی کوشش کیجیے. چند لوگ پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. تبدیلی سے ہم قسم جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, یہ دیکھیے آپ کے اور حجت خدا کے درمیان رکاوٹیں کیا کیا ہیں, انہیں دور کر دیں. حجت خدا اور آپ کے درمیان رکاوٹیں کیا ہیں, ان رکاوٹوں کو دور کر دیں. مثال کے طور پر اگر آپ مولا امیر المومنین کے دور میں ہوتے, آپ کے ان کے نزدیک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی, آپ اسے دور کرتے یا نہیں کرتے؟ ہر صورت میں دور کر دیتے. آپ کہتے کہ مجھے دور کرنا چاہیے, آپ دور کرنے کی کوشش کرتے. اب یہ زمانہ غیبت کا زمانہ ہے. حجت خدا اور ہمارے درمیان رکاوٹ کیا ہے؟ تین رکاوٹیں کل بیان ہوئی ہیں, خود امام نے ارشاد فرمایا, کثرتم الاموال تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین وقطعتم الرحم. مال کثیر کر دیا, ضعیف مومنوں کے اوپر ظلم کیا, اور رحم صلہ رحمی کو منقطع کر دیا. یہ تین چیزیں ہمیں پتہ چلی, فرض پر ہمیں پتہ چل گیا بھائی یہ رکاوٹ ہے. اچھا, شیطان کا سارا حربہ ہمارے اور حجت کے معاملے میں یہی ہے, ہمیں حجت خدا سے دور کر دیں. تمام برائیوں کے پیچھے بالآخر کہیں نہ کہیں شیطان ہے, ہم لوگ کی انالیسس کے اندر شیطان باہر نکل جاتا ہے. شیطان کو بیچ میں رکھیں, شیطان کو ٹرکس کرتا ہے. اگر شیطان کا کام نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان کا اتنا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اس نے بتایا شیطان کیسے واردات کرتا ہے, کیسے حملہ کرتا ہے. مثلا شیطان کے حملے میں دو چیزیں انتہائی اہم ہیں, کسی کو یہ دو چیزوں پر کنٹرول مل جائے تو شیطان کو شکست دے دے گا. اور شیطان کو شکست دینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے گمراہی کا سب سے بڑا ایجنٹ شکست دے دیا. گمراہی کا سب سے بڑا ایجنٹ آپ کے ہاتھوں شکست کھا گیا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ شیطان کرتا کیا ہے؟ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا. اچھا ہمیشہ یہ سوچ کر پوچھے گا جیسے اپنے اندر آپ معتقد ہیں 100% کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے امام کی نصرت کے لیے کام کرنا ہے. یہ شیطان نے میرے اور آپ کے ذہن میں ڈالا, امام ابھی تشریف نہیں لا رہے, یہ شیطان نے ہمارے ذہن میں ڈالا. یوں سوچئے نہیں, آج کل پرسوں کبھی بھی میری زندگی میں آئیں گے, اس سوچنے میں کوئی برائی ہے کیا؟ آئے خوش آمدید, نئی تشریف لائے, ہم انتظار کے ذمہ دار ہیں, وقت طے کرنے والے نہیں, انتظار کے ذمہ دار ہیں ہم لوگ. مثال کے طور پر کیسا انتظار کرو؟ یہ سوچ کے انتظار کرو جیسے بس اب آئے, یہ سوچ کے انتظار کرو. تو پہلے تو آپ اس کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے. وہ کیا؟ مجھے اپنی زندگی میں, اسی زندگی میں موت سے پہلے اپنے امام کی نصرت کرنی ہے, ان کا دیدار کروں گا, ان سے ملاقات کروں گا, ان کے لشکر میں جاؤں گا, جو کہیں گے کروں گا. پہلے تو اس کو طے کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے. جب تک آپ اس کو نان ریئلسٹک سمجھ رہے ہیں نا, آئیڈیالسٹک سمجھ رہے ہیں, امیجنیشن سمجھ رہے ہیں, تخیلاتی سمجھ رہے ہیں, آپ اور میں اچھی تیاری نہیں کر سکتے. پہلے تو اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کرنا ہے. جیسے بچے ہیں نا, مثلا ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں, دیکھو بھائی اگر تم یہ سوچ رہے ہو نا, تم نے کبھی نہیں کمانا, تم نے کبھی شادی نہیں کرنی, یہ نہیں ہوگا, تم نے کرنا ہے. کرنا 100% ہے, ہاں 100% ہے, اس کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے نہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. امام کے بارے میں ایسی سوچیں, کرنا ہی کرنا ہے. جب آپ یہ طے کر لیں گے نا کہ ہر صورت میں کرنا ہے, تب آپ اپنے اندر کچھ سیریس سنجیدہ تیاری شروع کریں گے. ورنہ مجھے شیطان یہ بتاتا رہے گا کہ دیکھ تیری عمر 40-41 ہے نا, 1150 سال تو غیبت کبرا کو ہوگا, نہیں آئے شاید 20 سال اور نہیں آئے تو تیری عمر 60-62 ہو جائے گی, 60-62 تک تو دنیا سے جا چکا ہوگا. امام پتہ نہیں کب آئے, اگلے سال آئے, 100 سال بعد آئے, کب آئے, یہ نکالتے ہیں اپنے ذہن سے. کیا نہیں, میری زندگی میں امام آئیں. اچھا نہیں آئے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, میں انتظار کا ذمہ دار ہوں. تشریف لاتے ہیں, مجھے ایسے تیاری کرنی ہے جیسے وہ آ گئے, بس آ گئے. اگر یوں آپ تیاری کر رہے ہیں نا, پھر تو کام کر گئے. اور اگر یہ نہیں سوچ رہے کہ بس آ گئے, تو پھر اس کا مطلب آپ سوچ رہے ہیں کہ لاشعوری طور پر امام سے کہہ رہے ہیں مولا اتنی جلدی مت آئے. لاشعور میں ہم اور آپ اپنے امام سے کہہ رہے ہیں مولا ابھی مت آئیے گا, کیوں؟ میں ابھی تیار نہیں ہوں. لاشعور میں ہم دعا تعجیل کی نہیں مانگ رہے, تاخیر کی مانگ رہے. اب دیکھیں نا, میں اگر جس گھر میں رہتا ہوں مجھے پتا ہے اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے, میں تعجیل کی دعا مانگوں گا. جس کو پتا ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ جوتے کھانے, تو یہ سوچے گا کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا معاملہ اور دیر ہو جائے, کیوں آئیں گے تو سخت وقت آئے گا میرے اوپر, جواب دینا پڑے گا مجھے. میں اس کا تو کام آسان نہیں ہے, بس پہلے تو یہ سوچ رہے ہیں امام تشریف لا رہے ہیں, میری زندگی میں آ رہے ہیں. اب کیا ہے؟ اب یہ سوچیں, دشمن شیطان جب لوگوں کو حجت خدا سے دور کرتا ہے, کیسے دور کر دیتا ہے؟ دو آئیڈیل جگہیں اس کام کو سوچنے کے لیے. نمبر ایک, سید الشہداء سے لوگوں کو دور کیسے کیا؟ کوئی عقل میں آنے والی ڈھنگ کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگوں نے امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا. بھائی نواز رسول ہے, مظلومیت کے عالم میں مارا جا رہا ہے, اس کے خلاف کام کیا ہے جو دنیا کا بدنام ترین انسان تھا, اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا, جو دعوت دی صحیح دعوت دی, عقل پر پوری اترنے والی بات کہی, کوئی بات ادھر سے ادھر نہیں ہے, ہر چیز صحیح ہے اس کے اندر, لوگوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہاں شیطان کا کوئی مارکہ ہو گیا نا. یعنی شیطان نے, اب اس کے اوپر ہم نے سوچنے کی کوشش کی ہے کہ شیطان لوگوں کو حجت خدا سے دور کیسے کرتا ہے, اور بعض اوقات وہ بڑے بڑے کارنامے کر لیتا ہے اپنی دانش میں. مثلا بعض انبیاء کو بنی اسرائیل نے شہید کر دیا. ذرا سوچیے شیطان نے مارکا کیا کیا ہے, حجت خدا زمین پر آئے تھے ہدایت دینے کے لیے, انہی لوگوں کے ہاتھوں حجت خدا کو شہید کروا دیا. کربلا یہ میدان ہے, حجت خدا ہے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, اور لوگوں نے حجت خدائی کو شہید کر دیا. کس عالم میں؟ جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی مارنے کے لیے. سید الشہداء بار بار ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ کیا میں نے تمہارا کوئی آدمی مارا ہے؟ کیا میں نے تمہارا کوئی مال روکا ہے؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کوئی
کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس؟ مہمان تم بلاتے ہو مجھے، میری جان کے در پہ پڑ جاتے ہو، نہ میں تمہارا کوئی مال روکا ہے نہ تمہاری کوئی جان باہر ہے، تم کیوں مجھے بلاتے ہو؟ سید الشہداء نے اسی لیے شمشیر پہلے نہیں چلائی، وہ اگر شمشیر پہلے چلا دیتے نا تو لشکر یزید کہتا ہم اس خون کے انتقام میں آپ کو مار رہے ہیں جو آپ نے بہایا ہے، سید الشہداء نے شمشیر ہی نہیں چلائی، تو شمشیر پہلے انہوں نے چلائی، تو کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آتی. اب آپ سوچیں اس کے اوپر محنت کریں تو آپ چاہیں گے دو چیزیں ہیں صرف. شیطان ہمیشہ ان دو چیزوں کے ذریعے انسانوں کو حجت خدا اور خدا سے دور کرتا ہے. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ لالچ. لالچ دلاتا ہے، ہر چیز کی لالچ دلاتا ہے، یہ کر لو یہ ہو جائے گا. مثلا عمر ابن سعد کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ لالچ. عمر ابن سعد کو کیا لالچ دی؟ کہا تو خدا کے پیچھے مت جا. اچھا عمر ابن سعد اچھی طرح جانتا تھا سید الشہداء کون ہے، کوئی شبہ نہیں تھا اس کو کہ سید الشہداء کون ہے، بہت اچھی طرح پہچانتا تھا. اس رات جب یہ بیٹھا جاؤں یا نہیں جاؤں، اس کو صرف ایک لالچ آئی، وہ کیا؟ مجھے رے کی حکومت مل جائے گی. ایک لالچ، ایک علاقے کی گورنرشپ، یہ وہ لالچ تھی جس کی خاطر اس نے سب کچھ کیا. عمر ابن سعد کو شیطان رے کی حکومت دکھاتا ہے، میں اور آپ اتنے چھوٹے ہیں ہمیں رے کی حکومت نہیں دکھانی ہوتی، ہمیں 500 گز کا ایک گھر دکھانا ہوتا ہے، ہم اور آپ اتنے چھوٹے ہیں. پھر عمر ابن سعد بڑا ہے، وہ تو پورے علاقے کی گورنرشپ کے پیچھے لالچی ہوا، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے لالچی ہو سکتے ہیں. بس پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی سے لالچ کو نکال دیجیے، کسی چیز کی لالچ اپنے دل میں نہیں رکھیں. اس کو امیر مومنین نفسانی آرزوئیں کہتے ہیں، آرزوؤں کو نکال دیں. بلا وجہ کی جو آرزوئیں، میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں، جن کا کوئی خدائی ہدف نہیں. ایک دفعہ میں آرزوئیں کرتا ہوں خدا کے ہدف کے ساتھ، مثلا فرض فرمائیے کاروبار کی بات ہے، میں کاروبار بڑھاؤں گا کیونکہ کاروبار بڑھا کے خدا کے دین کی نصرت کروں گا، کاروبار بڑھاؤں گا انسانوں کی مدد کروں گا. ایک دفعہ میں کہتا ہوں میں کاروبار بڑھاؤں گا کیونکہ بس مجھے کاروبار بڑھاوا اچھا لگتا ہے، یہ شیطانی ہدف ہے، اس میں کوئی خدائیت نہیں ہے. ہر ہدف کے پیچھے خدا ہونا چاہیے. علم حاصل کر رہا خدا کی خاطر کرو، صلاحیت حاصل کرنی ہے خدا کے لیے حاصل کرو، کوئی خدائی ہدف بناؤ. بس کیا پہلی چیز کیا ہے؟ لالچ. شیطان لالچ دیتا ہے. دوسری چیز شیطان کیا دیتا ہے؟ خوف. بزدل بناتا ہے. خوف کس چیز کا دیتا ہے؟ جو چیز پہلے سے ہوتی ہے، کہتا ہے اگر تم نے یہ کیا نا یہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی، خوف دلاتا ہے. یا یہ کہتا ہے اگر تم نے یہ کام کیا تو جو چیز آنے والی تھی وہ نہیں آئے گی. مثال کے طور پر لوگ حضرت مسلم کی حمایت کے لیے کھڑے ہوئے، خبر ملی عبید اللہ کی جہاد کا لشکر آ رہا ہے، لوگ بھاگ گئے، حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ گئے. کس بات کی خاطر تنہا چھوڑ گئے؟ یہاں لالچ نہیں ہے، یہاں خوف ہے. خوف کس بات کا ہے؟ مسلم کے ساتھ کھڑے رہے عبید اللہ کی جہاد کا لشکر ہمیں جان سے مار دے گا. اچھا اگر جان سے مار دے گا تو کیا ہوگا؟ بھائی جانی تو جائے گی نا، جان جائے گی خدا کی ہے، جان جانے کے بعد بھی خدا کے پاس جاؤ گے، کون سی برائی اس میں؟ نہیں سوچتا آدمی اس وقت جان. اچھا وہ خود 70 سال کا پہلے مرنے کو تیار ہے، اس وقت جان عزیز لگتی ہے. ارے بھائی تو نے تو ویسے ہی جانا ہی ہے، اتنی عمر گزار لی ہے، اب تو اللہ کی راہ میں جان دے دے. نہیں وہ بھی نہیں دوں گا، چند مہینے بعد تمہیں رخصت ہو جانا ہے. خوف آتا ہے، کہتا نہیں میں پتہ نہیں مر جاؤں گا کیا ہو جائے گا. تو دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی ہمیشہ، جب بھی حجت خدا سے دوری ہونے لگے گی لالچ بڑھے گی، خوف سامنے آئے گا. ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ زندگی سے لالچ نکالنے کے لیے کیا کیا جائے؟ زندگی سے خوف نکالنے کے لیے کیا کیا جائے؟ دو اس کے مقابلے میں حربے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں روایات کی روشنی میں. آپ کی خدمت ناز کریں گے، درود بھیجے گا محمد والے محمد.
आप ही लाएंगे ना, देखिए अभी लाएंगे, मैं नारा लगाता हूँ आप जवाब दीजिएगा। मुझे यूँ लग रहा है ये आगे वाले जवाब देते हैं, पीछे वाले सोचते हैं हमारी आवाज कौन सुन रहा है, पीछे वाले सही जवाब नहीं दे रहा, सही मुझे क्यों एहसास हो रहा है, या तो आगे वाले क्योंकि नजदीक है इनकी आवाज आ रही पीछे, आप सबकी आवाज आएगी, देखिए नारा लगाऊंगा जवाब दीजिएगा खड़ा के, नारे नारा लगवाओ अपनी तरफ से शरीयत नहीं बना, ये मत करो, जो भी नारा लगाएगा दिल की मुराद पाएगा, तुम्हें कैसे पता, अल्लाह ने जो वादा किया वो इनको भी पता है, हमेशा काम वो करो जो आप नारा लगाओ, हमने भी नारा लगा आप भी लगाओ, अपनी तरफ से कुछ मन डालो, भाई हमें क्या पता दिल की मुराद पाएगा या नहीं पाएगा, तो खुदा इसका मामला है, हमें नहीं मालूम भाई, तो ये स्टेटमेंट विड्रॉ करते हैं दिल की मुराद पाएगा नहीं पाएगा आपका खुदा का मामला है, हमें तो सिर्फ नारा लगवाना है, मान पाएगा इंशाल्लाह पाएगा, दिल की अच्छी मुरादें पाएगा, अगर दिल में कुछ उल्टी सीधी मुरादें हैं तो अभी से दुआ करो खुदा से कि वो ना पाए, बिलो जब मैं पा गया तो फिर मुसीबत में पड़ जाएगा, तो बहरहाल बहुत सारे मसाइल हैं साथ साथ चलते रहते हैं माशाल्लाह। सर उस तरह क्या किया जाए कि शैतान के हमले से बचा जाए, दो काम, नंबर एक कनाअत, जिंदगी में कम पर काने हो जाओ, कम सवाब पे नहीं, कम अमल सौले पे नहीं, दुनिया में से कम पर, मैंने कह रहा कम कमाओ नहीं, कमाओ बेतहाशा कमाओ, अपने ऊपर कम लगाओ, ये कह रहा सही, और भी कोई सोचूं जो बाद में एतराज होने वाले हों तो पहले से ही जवाब देता चला जाऊं, कम कमाने की नहीं कह रहा, कम इल्म की नहीं कह रहा, कम कारोबार की नहीं कह रहा, किसी की चीज अपने ऊपर जो लगा है वो कम कर दो, इसको कहते हैं खाना। अमीर मोमिन ने इतने चश्मे लगाए जारी किए, बाग लगाए, उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी, उनका बिजनेस बहुत ज्यादा था, अपने ऊपर इतना सा लगाते, अपने गवर्नर को लिख के भेजा तुम्हारे मौला ने अपनी जिंदगी में दो रोटी और दो कपड़े लिबास के ऊपर इक्तफा कर लिया, ऐसा नहीं था कि मसलन जब अमीर मोमिन खलीफा हुए जाहिरी तौर पर तो उनके पास पैसा कम था, नहीं पैसा बेतहाशा था, बहुत पैसा था, प्रॉपर्टी बहुत थी, बाग चश्मे वगैरह बहुत ज्यादा थे, एक एक बाग उनका एक दफा माविया ने कीमत लगाई थी एक बाग की, तो कहीं पे पड़ा था कि उसने पता नहीं 60,000 दिरहम अमीर मोमिनीन की एक बाग की कीमत लगाई थी, इमाम ने फरमाया नहीं देंगे, ज़ाहिर वक्फ हुआ था कहाँ से दे देते, वैसे भी हम माविया को देने के लिए थोड़ी इमाम अमीर मोमिनीन ने लगाया था, तो एक बाग की कीमत 60,000 दिरहम लगी थी, एक बाग से कई ज्यादा थे उनके पास, बस पैसा बहुत ज्यादा था लेकिन अपनी जात पर दो रोटी दो लिबास, हम तो ये नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसा करें कि अमीरुल मोमिनीन की नकल में कुछ कर लें, ये भी अमीरुल मोमिनीन का जुमला है, उस्मान बिन हुनैद को लिख के भेजा फरमाया मैंने ये किया है तुम ये नहीं कर पाओगे लेकिन इतना करो कि कयामत के दिन मेरे साथ चलने के काबिल हो जाओ, हम में और तुमने बहुत फर्क ना बने, इतना बने कि हमारे साथ चलने के काबिल हो जाओ, अब हमें सोचना पड़ेगा हमने करना क्या है, कनाअत की चैप्टर पहला चैप्टर यही है, आप कनाअत ना करें फिर कौम बनी इसराइल नहीं, कौम बनी इसराइल लालची कौम है, कौम बनी इसराइल बेसब्री कौम है, हम बेसब्रे और लालची हैं अगर कनाअत इख्तियार नहीं किए, लिहाजा कनाअत इख्तियार करें, पहला कानून ये बना, अच्छा कनाअत के लिए क्या करें, फिर मसला आ गया कनाअत के लिए क्या करें, कुछ इबादत करें, कुछ अपने ऊपर कंट्रोल करें, कुछ जबरी इबादत करें, मिसाल के तौर पर क्या मुस्ताहब रोजे रख लिया करें, महीने में कम से कम 3 दिन मुस्ताहब रोजे रखे ही रखे, महीने में 3 दिन कम से कम निकालें ऐसे मुस्ताहब रोजे रखे, इसके पीछे भी लॉजिक कहते हैं एक के बदले में खुदा 10 की जजा देता है, तो 3 दिन रोजे रखूंगा तो 30 दिन की जजा मिल ही जाएगी, खुदा ने खुद वादा किया 3 दिन रोजे कम से, अच्छा रोजा रखने से फायदा क्या होगा, थोड़ा सा कंट्रोल करें फिर इफ्तारी भर के नहीं खाएं, پہلے دن میں کنٹرول کر لیں اور افطاری ذرا معمولی رکھے گا, ورنہ وہ تین دن کا جمع کرتا ہے, ایک کلو صبح, ڈیڑھ کلو دوپہر, ڈیڑھ کلو مغرب, اب پانچ کلو کھاؤں گا, وہ پھر روزے کا فائدہ نہیں ہوگا. اس کو ذرا کم رکھیں تو پھر کیا ہو, کنٹرول آئے اپنے اوپر. کس بات کا کنٹرول آئے؟ اس بات کا کنٹرول آئے کہ بھائی بھوک بھی سہنی ہے, ہم نے اپنے اوپر قناعت سے کام ہے. کپڑے خریدنے جا رہے ہیں, آپ کا دل چاہ رہا ہے یہ بھی خریدوں, یہ بھی خریدوں, وہ بھی خریدوں, کم خریدوں, کم خرید کیا جو بات, اور دل چاہ رہا ہے خریداری کرنے کا, ہاں خریدو, پانچ خریدو, دو کسی اور کو دے دو, اپنی ضرورت کے مطابق رکھیں, قناعت پر آ جائیں کسی طریقے سے. بس جو قناعت پہ نہیں آیا وہ لالچ میں جائے گا, جو لالچ میں جائے گا وہ حجت خدا کے نزدیک نہیں آئے گا, مصیبت میں پھنس جائے گا. پہلے کیا کرنا ہے؟ قناعت اختیار کرنا, ایک مسئلہ. دوسرا معاملہ کیا ہے؟ ادھر وہ شیطان کہتا ہے تو نے اگر یہ کام کیا نا تو یہ چیز چلی جائے گی. سب سے زیادہ جس چیز کے جانے کا ڈر دیتا ہے وہ جان ہے, کہتے یہ ہوا جان جائے گی. اب آپ کیا کریں؟ اللہ سے بار بار آرزو کریں, کس بات کی؟ شہادت کی. شہادت کی آرزو کریں, خدایا میری جان جائے نہ بچے, جائے. اپنے لیے بھی کریں, اپنی اولاد کے لیے بھی کریں. کیوں؟ اصل زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خدا کی رضایت ہے نا, تو خدایا موت ایسی دے جو تیری رضایت کے ساتھ ہو, اس کو ہم شہادت کہتے ہیں. آرزو کریں مرنے کی آرزو. ہمیں نہیں پڑھا مثلا بی بی ہر رات دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجل وفاتی, خدا میری وفات میں تعجیل کر دے, ہر رات دعا فرماتے ہیں. بس بہت لمبی لمبی مدتوں کا سوچنا کہ مثلا میں اتنی لمبی سال زندہ رہ جاؤں کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہے. ہاں یہ سوچو خدا تیرے دین کی خدمت کروں, شہادت کے ساتھ مر جاؤں, یہ سوچو. یہ دو چیزیں ہم نے اور آپ نے کر لی, ایک لالچ کا خاتمہ کر لیا قناعت کے ذریعے, ایک خوف کا خاتمہ کر لیا شہادت کے ذریعے سے, ہم حجت خدا کی خدمت کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور اگر خدا نہ کرے یہ دو پرابلم ہمارے ساتھ چل رہی ہیں پھر کام مشکل ہو جائے گا. پھر گزشتہ زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں نے بہت سارے دعوے کیے تھے, جب خاص مقام تک پہنچتے تھے, جب واقع ڈو اور ڈائے, یا کرو یا مرو, اس وقت بھاگ جاتے تھے. خدا نہ کرے ہم لوگوں کے ساتھ ایسا نہ ہو. اب ان کاموں کی تیاری کے لیے کیا کریں؟ دو پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض ہو گئے. اچھا جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگے نا, اب یہ بات بھی ہمیں پتا ہے کہ آپ کے پاس معلومات بہت زیادہ ہے. مثلا کوئی یہ کہنا بھائی قناعت کی اور تشریح کریں, اس یہ بات جو ہے وہ تشنا رہ گئی, جیسے ہم لوگ یہاں بڑے ٹیکنیکل ٹرم استعمال کرتے ہیں نا, یہ مطلب تشنا رہ گیا. بھائی قناعت اپنے دل کے اندر سے پوچھو. آپ بازار کے اندر کھڑے ہیں, آپ نے شاپنگ کرنی ہے, اپنے دل سے پوچھے گا قناعت اس شاپنگ میں کیا ہے, مجھے وہ کرنا چاہیے, اور فضول خرچی اس شاپنگ میں کیا ہے, مجھے اس سے بچنا ہے. اس کو پوچھ لیں. آپ کے دل میں ماشاءاللہ حب اہل بیت ہے, آپ کے دل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت ہے, اس کے نتیجے میں بہت ساری الجھنیں جو دوسروں کے دلوں میں آپ کے دلوں میں سالو ہوئی ہیں ان کی محبت کے سبقے میں. اپنے دل سے پوچھا کریں بھائی یہ قناعت کون سی ہے, یہ کر لوں یہ قناعت ہے یا نہیں ہے. اگر سامنے آ رہا ہے قناعت ہے کر ڈالیے. ہاں نفس کو کچلنا پڑے گا, یہ اپنے ایمان کے نام پر کیجیے, اپنے امام کے نام پہ کیجیے. بس زندگی میں ہر روز کچھ نہ کچھ خوبی نیکی کریں, کس کے نام پر؟ امام کی خدمت کے لیے. وتیرہ بنا لیں, اپنا عادت بنا لیں, ہر روز کوئی نہ کوئی اچھا کام کرنا ہے, کہہ کے کرنا ہے کہ خدا یہ نہ کر رہا ہوں تیری حجت کو خوش کرنے کے لیے, امام کو خوش کرنے کے لیے. وہ جو آپ پوچھا رہا کسی نے کہ مثلا معاشرے کی سطح پہ کیا کرنا ہے, یہ کرنا ہے معاشرے کی سطح پہ. ہم سب لوگ ہر روز ایک اچھا کام کریں امام کو خوش کرنے کے لیے, یہی معاشرتی تحریک ہے. معاشرتی تحریک ہم اسے کسے کہتے ہیں؟ وہ جس میں معاشرے کے بہت سارے لوگ ایک وقت میں ایک ہدف کی خاطر کوئی ایک کام انجام دے دیں, یہی تحریک. آپ تحریک چلا سکتے ہیں اسے بیٹھے بیٹھے, نام زمانے کے نام پر ان کی خدمت کریں گے, آپ کی تحریک شروع ہو سکتی ہے. کس عنوان سے؟ یہ سوچ لیجیے, ہر روز ایک اچھا کام کرنا ہے اپنے امام کے. مثلا آپ کو کسی دن کوئی اچھا کام سمجھ میں نہیں آیا, پانچ روپے صدقہ کر دو. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سبھی کر دیں گے, ہر آدمی اپنے نصیب کے ساتھ.
مثلا اسے پورا دن گزر گیا کچھ سمجھ میں نہیں آیا مولا کے نام پہ اچھا کام کیا کروں, سونے لگا تیرے میں کیا کروں کچھ کام نہیں سمجھ میں نہیں آیا, دو رکعت نماز پڑھ لو, سونے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو, ہدیہ کر دو امام کو, کہ مولا اور تو کوئی کام سمجھ میں نہیں آیا, یہ ایک دو رکعت نماز ہدیہ کر دو. اور کیا ہو سکتا ہے, دس چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کو مثال کے طور پر دن میں کہیں آپ گزر رہے تھے کہیں کسی جگہ کے اوپر آپ کو احساس ہوا اس آدمی کی مدد کرنی چاہیے, امام کے نام پہ کر دو, امام کے نام پر کر دو. کوئی پوچھے نہ کبھی کہ کام کیوں کر رہے ہو میرے لیے, صاف صاف بولنے کے لیے میرا ایک امام ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں, وہ خوش ہوتے ہیں اس کام سے, یہ آپ کی تبلیغ ہو جائے گی. آپ اپنے کسی مثلا مومن ہے کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہے اس کی مدد کرنا ہے, مدد کرنا ہے, وہ آپ سے یہ کہنا کہے گا بھائی تیرا بہت بہت شکریہ, اس کا نہیں بھائی شکریہ نہیں, تم بھی امام کے چاہنے والے ہو ماننے والے ہو, میں بھی ماننے والا ہوں, اس خاطر مدد کر رہا ہوں, امام کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں. اپنے اندر زندگی میں اپنے آپ کو دبا دیں, امام کو اپنی زندگی میں ابھارنا شروع کر دیں, بس اپنے آپ کو دبا دیں. ایک دوست نے بہت اچھی بات کہی, کہنے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی یہ بنا دیں, جب بھی کوئی کہنا مرتضی زیدی کہ مرتضی زیدی امام زمانہ کا ماننے والا, کہنے کہ پھر آپ کی کامیابی, آپ کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے, امام کا ماننے والا اوپر آ جائے, بس یہ اصلی کام ہے. آپ کا نام ختم ہو جائے لوگ یہ نہ کہیں فلاں آدمی, کہ نہیں فلاں آدمی نہیں امام کا ماننے والا, کیوں, اس لیے ہر کام میں امام کو یاد کرتا ہے, اتنی آئیڈینٹی بن جائے ہماری اور آپ کی, یہ تحریک ہے پوری معاشرے کو تبدیل کرنے والی تحریک ہے. اور یہ کچھ ایسی برکت ہے اس کے اندر, ایسی جاذبیت ہے اس کام کے اندر, دنیا کے شاید ہی کسی موضوع کے اندر اتنا کوئی اثر نظر آتا ہو, بے تحاشا اثر ہے اس کام کے اندر. اب امام کے نام پہ کام کر رہا ہوں, اچھا سمجھ میں آتا ہے کیوں یہ اثر ہے, کیوں اس پوری کائنات کے فیوز و برکات کا محور ان کی ذات ہے, گویا یہ کائنات بنی اس طرح ہے کہ امام کے نام پر چلنی ہے. آپ امام کا نام لیتے رہے یہ کائنات صحیح ہے, خدا کا نام لیتے رہے کائنات صحیح ہے, باقی سب خراب ہے. اپنی جلو بلواب آج کا ہے وہ کیا ہے, اپنی شناخت کم کریں, اپنی شناخت کم کریں, اچھا اپنی کچھ عادتیں بنائیں عبادات کے لیے. کل چونکہ ہم کوئی تفصیلی بات نہیں کریں گے, کل پانچ دس منٹ بس بولیں گے, سوال جواب کی طرف جائیں گے, آپ لوگ لکھ کر دیں گے, اچھا لکھ کے دیں گے کیوں کہہ رہے ہیں, تو اگر لائف بولنا شروع کرتے ہیں نا تو تقریر شروع کر دیتے ہیں, اب تقریر کرنے کے لیے میں آیا ہوں, میں تو موقع نہیں دوں گا دوسرے تقریر کریں تو مجھے کاٹنا پڑتا ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کہتے بھائی پیپر پہ لکھ کے دے دو, پیپر پہ کتنی بڑی تقریر لکھے گا, تھوڑی ہوگی نا بلا کر, تو وہ کم وقت میں زیادہ کام نبڑ جائے گا. آپ بھی تقریر کریں پہلے آئینے کے سامنے کریں پھر یہاں پر آگے کریں, آپ کی تقریر کا اثر نہیں روکنا چاہے, وقت کم ہوتا ہے اس میں ایک آدمی بہت زیادہ بولنے لگے ایک خطرہ یہ ہوتا ہے, دوسرا خطرہ ہوتا ہے ہم لوگ جب بول رہے ہوتے ہیں نا تو پیچھے 10 فلٹر لگا کے رکھتے ہیں, یہ نہیں کہنا ہے یہ نہیں کہنا ہے یہ نہیں کہنا ہے, کیوں کسی کی غیبت ہو جائے گی, کسی کی برائی ہو جائے گی, کوئی ایکسٹرا کام ہو جائے گا. معمولاً جب آپ لوگ بولنے پر آتے ہیں نا تو یہ سارے فلٹر نہیں لگاتے, تو کوئی ایسی بات بول جاتے ہیں بعد میں ایک جنجال کھڑا ہو جاتا ہے. ان تمام کا راستہ یہ کہ بھائی پیپر بیچ میں ڈال دو, پیپر پہ لکھ کے دے دیں تو وہ جو سوال ہوں گے آپ کے وہ ہم بول دیں گے. ہاں یہ ہے کہ پیپر آپ کے سارے ہم تک پہنچ جائیں گے ان شاء اللہ, پھر اس کے اوپر کام محنت کر لیں گے. چند عملی نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, پہلی بات کہہ چکا ہوں, پہلی بات کیا تھی, اپنے امام کے نام پر دن بھر میں کوئی ایک نیک کام انجام دیں امام کے نام پر. اب آگے کی چند باتیں, درود بھیجے گا محمد والے محمد, نعرے کو لے کر ہی آگے بڑھتا ہوں. انہوں نے فرمایا امام کے القاب میں سے ایک لقب وارث قرآن, صحیح ہے, شریک القرآن بھی ہے نا, السلام علیکم یا شریک القرآن. شریک القرآن کیوں کہتے ہیں, ثقلین کی وجہ سے, انی تارکم فیکم الثقلین, دو ثقل ہیں, ایک ثقل قرآن ایک ثقل اہل بیت, شریک القرآن ہو گئے, صحیح ہے. اچھا اگر میرا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے تو شریک قرآن سے تعلق جوڑے گا,
نہیں جڑے رکھے.
میں قرآن نہیں سمجھ پایا, شریک کے قرآن سمجھ میں آئے گا؟ پہلا کام تو اور سمجھ میں آ گیا نا, قرآن سے رابطہ بڑھایا. وہ شریک قرآن بالکل ایسا ہی ہے جیسے میری کوئی اولاد ہے اور کسی نے میری اولاد کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا, توقع کر رہا ہے میں اس سے محبت کا اظہار کروں گا. کیوں کروں گا؟ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا, بھائی تو اگر میرا چاہنے والا ہی تو نے میری اولاد کا کیا حشر بگاڑا, یہ کیا کیا؟ اچھا فرزن وہ یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کا بیٹا ہے, تب بھی میں کہوں گا بلاخر ہے تو میرا ہی بیٹا نا, تم نے تو اپنا کام کر دیا نا. اچھا آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن شریک قرآن ہے, اب تو پتا چل گیا, اب کیا کرنا ہے؟ رابطہ بنا قرآن کریم سے. قرآن کریم کے حقائق ہیں, قرآن کریم کے وجود ہیں, قرآن کریم میں عطا ہے. کس طریقے سے قرآن کریم سے رابطہ بنائیں کہ فائدہ ہونا شروع ہو جائے؟ کم از کم کام کیا کریں, کم از کم کچھ نہیں کرتے, ہر روز قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں, پڑھیں سمجھنے کی کوشش کریں. ہم ایک اسٹینڈرڈ بناتے ہیں, بہت اچھا اسٹینڈرڈ نہیں ہے لیکن مجبوراً بنانا پڑا. مثال کے طور پر کم از کم جو کچھ نہیں کر رہا, مثلا آج کل پڑھتا ہی نہیں ہے, اس کو ہم کہہ رہے ہیں کم از کم 25 آیتیں تو پڑھی ہو. روزانہ 25 آیتیں پڑھے گا ترجمے کے ساتھ, ایک سال میں قرآن کریم ختم ہو جائے گا. قرآن کریم کی آیات کی تعداد کو دیکھتے ہوئے اس کا. لیکن ہر آدمی یہ نہ کرے صرف 25 آیتیں پڑھے. مثلا آپ کے اندر توانائی ہے ربع قرآن, ایک چوتھائی پڑھیں. آپ پڑھنا پڑھ سکتے ہیں, دل چاہتا ہے آپ کا پڑھنے کا, سلس پڑھو, ایک تہائی پڑھو, جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. نبی اکرم خدا نمدار ارشاد فرماتا ہے اے نبی ہم نے قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں. فرمایا کہ اے نبی نصف پڑھا کریں یا سلس پڑھا کریں, آدھی رات پڑھیں یا ایک تہائی پڑھیں. آدھی رات نبی اکرم کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھتے رہتے, پاؤں سوج جاتے تھے نبی اکرم کے, روایت میں اس طرح سے لکھا ہے. تو خدا نے کہا اے نبی ہم نے قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے اوپر اتنی مشقت ڈالیں. کچھ تو شباہت آئے نا ہماری, قرآن کریم پڑھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, ترجمے کے ساتھ دیکھیں. یہ سوچ کر دیکھیے گا جب بھی قرآن کریم پڑھنے لگیں تو یہ سوچ کر پڑھیں کہ یہ زندہ ہے, مردہ کتاب نہیں ہے, زندہ کتاب ہے. حی قیوم نے حی کتاب بھیجی ہے, حی قیوم نے مردہ کتاب نہیں بھیجی, حی قیوم کی طرف سے مردہ نہیں بھیجے گا, زندہ بھیجے گا. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا یہ زندہ کیسے ہے. لیکن یہ زندہ ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں استنطقوا, اسے بولنے پہ مجبور کرو. وہ مردہ چیز کو بلوا سکتے ہیں؟ ایک طرف سے فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتا, جو مرا ہوا ہے آپ اسے کہاں سنا سکتے ہیں. دوسری طرف سے کہتے ہیں اسے بولنے پہ مجبور کرو. بھائی زندہ ہوگا تو بولے گا نا, بس حی قیوم مردہ نہیں بھیجے گا. اور حجت خدا کہہ رہا ہے اس سے بولو, بول کے زندہ ہوگا تو بولے گا, ورنہ کہاں سے بولے گا. ابھی زندہ کیسے ہے, کس وجود میں زندہ ہے, کلام میں زندہ ہے, حقیقت میں زندہ ہے, نورانیت میں زندہ ہے, اتنا پتا ہے زندہ مردہ نہیں ہے. اسے گفتگو ہونی چاہیے, اس سے سیکھنا چاہیے ہمیں. یعنی ایک طرف سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ترجمہ پڑھ رہے ہیں, مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, دوسری طرف سے اس سے التماس کریں ہمیں سکھائے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں اس سے کہو کہ یہ بولے, تو بولے گی کیسے؟ مجلدات کہاں بولتے ہیں, قرآن کتابیں کہاں بولتی ہیں؟ امیر المومنین فرما رہے نہیں, اس سے کہو بولے. یا تو کیا امیر المومنین مبالغہ کر رہے ہیں, امام معصوم مبالغہ آرائی کریں گے؟ ہم لوگ جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی نا تو ہم کہتے ہیں نہیں مولا نے کیا کہیں, اب کہنا بھی اچھا نہیں لگ رہا, یوں ہی کہہ دیا مولا, یوں ہی کہیں گے؟ ان کو نہیں پتا عربی کا لفظ یہاں تو کون سا استعمال ہونا ہے اگر یہ مردہ ہے, تو انہوں نے کیوں کہا کہ اس کو کہو کہ بولے. اب آپ کہیں گے عربی میں محاورتن استعمال کیا ہے, امام معصوم نے محاورتن کیوں استعمال کیا؟ حقیقت ہے اس کا مطلب, کچھ نہ کچھ تو ہے یہاں پر, تو ہمیں سوچنا پڑے گا ہم نے کیوں نہیں رابطہ کر لیا. بس پہلا کام, اس کام کے علاوہ ہر روز امام کے لیے کر رہے ہیں قرآن کریم سے گفتگو کریں, اس سے کرم کریں جتنی آپ کی توانائی میں ہے. 25 آیات کم از کم, نہیں مرا 25 آیات تو پڑھی لے, باقی جس کے اندر توانائی آدھا پڑھے, سوز پڑھے, روک پڑھے, جتنا جس کے اندر توانائی ہے. یہ ایک کام ہو گیا. دوسرا کام, ہر روز دعائے عہد پڑھیں فجر کے بعد. دعائے عہد مفاتیح جنان کے اندر دعائے ندبہ کے بعد ہے. آپ ایسے بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے ہر روز. یہ میں کرنا چاہتا ہوں اس دعا کے اندر عجیب و غریب برکتیں ہیں. ایک بات مجھے پتا چلی, میں کچھ اپنی زندگی میں تھوڑے تھوڑے سے تجربے دیکھے ہیں لوگوں کے. وہ ایک دفعہ ایک خلیفہ نے کسی عالم کو بلایا, اس سے کہنے لگا مجھے نصیحت کرو. کہنے لگا نصیحت پڑھے میں سے کروں یا دیکھے میں سے کروں؟ بہت تجملہ لگا مجھے اس کا. کہنے لگا پڑھے میں سے کروں یا دیکھے میں سے کروں؟ تو خلیفہ نے کہا دیکھے میں سے کرو, اس کا اثر زیادہ ہے. خلیفہ نے کہا دیکھے میں سے کرو, اس کا اثر زیادہ ہے. تو دیکھے میں سے اس نے یہ نصیحت کی. کہنے لگا میں نے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو بھی دیکھا ہے اور حشام کے بیٹوں کو بھی دیکھا ہے. عمر بن عبدالعزیز جب مرا, کچھ منصف انسان تھا, کہنے لگا مرا تو پتہ نہیں اتنا پیسہ چھوڑ گیا تھا کہ کفن دفن کے بعد ہر بچے کو ایک درہم ملا تھا. عمر بن عبدالعزیز جب مرا تو کفن دفن نکالنے کے بعد ہر بچے کو ایک ایک درہم ملا تھا. کہنا ہے حشام مجھے یاد ہے, وہ بھی مرا, جب وہ مرا تو کفن دفن نکالنے کے بعد ہر بچے کو ایک لاکھ سے زیادہ ملے تھے, ایک لاکھ سے زیادہ ملے. کہنے لگا میں نے حشام کے بچوں کو بھیک مانگتے دیکھا ہے اور عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو 100 گھوڑے ایک دن میں لوگوں کو دیتے دیکھا ہے. کہنے لگا میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. کیوں؟ عمر بن عبدالعزیز کچھ منصف تھا. ہم یہ نہ سوچیں ہماری دولت ہے جو نسل کے کام آنی ہے, نہیں کوئی چیز کام نہیں آنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ دولت کام نہیں آنی ہے, خلوص کام آنا ہے. اس جملے کو کراچی میں بہت کہتا ہوں تو دوست کہتے ہیں ہم زیادہ بولتا ہے, یہاں پہ شاید آپ نے نہ سنا ہو, میری زبان سے میں عرض کر دیتا ہوں اور جگہوں سے سنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ گئے, دیوار گر رہی تھی, اس کو کھڑا کیا. حضرت خضر نے کہا کیوں کیا؟ پیسے مانگ لیتے ہم بھوکے تھے, کھانا کھا لیتے. کہا ہذا فراق بینی و بینک, وجہ بتا دیتا ہوں. وجہ یہ اس کے نیچے 2 یتیموں کا پیسہ رکھا تھا, اگر دیوار گر جاتی پیسہ نکل آتا, یتیم بچے اپنا پیسہ دفاع نہیں کر سکتے تھے. خدا نے چاہا پہلے بڑے ہو جائیں پھر دیوار گرے, ہم آئے ہم نے دیوار کھڑی کر دی. کیوں یہ کام کیا؟ لکھا ہے کانا ابوہما صالحا, ان کا باپ صالح تھا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھ اب بھی عقل پکڑ لے, اللہ نے ایک نبی اور ایک ولی کو بھیجا ہے صالح کے بچوں کے مفادات بچانے کے لیے. کوئی بینک بیلنس انشورنس یہ کام کر سکتا ہے؟ اللہ کا نبی آیا ہے, اللہ کا ولی آیا ہے, کیا کرنے کے لیے؟ ان بچوں کے پیسوں کو بچانے کے لیے جن کا باپ صالح تھا. مجھے بیلنس بنانا ہے یا صالح کرنا ہے اپنے آپ کو؟ اولاد کی محبت بھی چاہتا ہوں نا, اپنے آپ کو صالح کر لوں, میرے بچوں کو خدا سنبھال لے گا. ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو کہنے لگا میں نے دیکھے میں سے جو دیکھا ہے وہ یہ کہ حشام کے بچوں کو ایک ایک لاکھ سے اوپر ملا, کنگلے ہو گئے, فقیر ہو گئے, بھیک مانگتے میں نے خود دیکھا. عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو ایک ایک درہم ملا, 100 گھوڑے قربان کرتے ہم نے خود دیکھا, لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے. اب جو دیکھے میں سے میں نے دیکھا ہے دعائے عہد کے لیے, وہ ایک آدمی کو دیکھا ہے, محترم بندہ خدا, بہت پاکیزہ, جدے میں رہا کرتے تھے, بعد میں کراچی تشریف لائے, ملاقات ہوتی تھی, جوان بیٹا ہے, اس کو بھی حفظ قرآن کروایا تھا, بہت اچھا آدمی تھا. ایک دن اس نے فون کیا ان کے لڑکے نے, علی نام کے لڑکے کا, کہنے لگا وہ بابا کا انتقال ہو گیا. بعد میں نے تعزیت کی, میں نے پوچھا بابا کے ساتھ کیا ہوا, آخری وقت کیسا تھا؟ کہنے لگا کہ وہ نارمل تھا, ایک بات ہوئی. میں نے کہا وہ کیا تھی؟ کہنے لگا کہ بابا کے جب انتقال ہونے لگا اس وقت وفات سے تھوڑی دیر پہلے 1:30-2 بج گئے تھے, پتہ نہیں 2:30 بج رہے تھے, زہر کا وقت کافی نکل گیا تھا. تو کہنے لگا کہ میں جانے لگا زہر کی نماز پڑھنے کی تو بابا نے ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگا علی مت جاؤ ابھی. کہنے لگا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ بابا کو اول وقت نماز سے روکتے دیکھا ہے, ہمیشہ کہتے تھے اول وقت پڑھو, میں جانے لگا روک لیا تو میں ڈر گیا. میں نے کہا کیوں روک رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میرا کام ختم ہو گیا ہے, میں دنیا سے جا رہا ہوں, تم رک جاؤ. کہنے لگا کہ میرا ہاتھ چھوڑے, میں ڈاکٹر کو بلا کے لاتا ہوں. کہنے لگا نہیں اب کوئی فائدہ نہیں ہے, میں چاردہ معصومین کی زیارت کر رہا ہوں. کہنے لگا میں چاردہ معصومین کی زیارت کر رہا ہوں. یہ میں نے اپنی زندگی میں ایک آدمی دیکھا. اس آدمی کی خاصیت یہ تھی, جس مسجد میں ہم جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے, درس وغیرہ دیتے ہیں, کبھی کبھی خطبہ دیتے ہیں, پڑھاتے ہیں, وہاں یہ دعائے عہد پلاسٹک کوٹنگ کر کے لاتا تھا. جس کو دیکھتا تھا یہ پڑھے گا, اسے کوٹنگ دیکھ کر کہتا تھا یار یہ دعا ہر روز پڑھ لینا. یہ دعائے عہد کم سمجھنے بس عاشق تھا. پتہ نہیں کب کب کہاں سے اس نے سیکھی یہ بات, لیکن دعا عہد کے پیچھے لوگوں کو دعا عہد پڑھواتا تھا. یہ ایک تاثیر دعا عہد کی ہم نے دیکھی ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. روایتوں نے اس کی تاثیر بہت لکھی ہے. دعا عہد پڑھو, ہر روز پڑھیں, جذبے سے پڑھیں, سکون سے وقت نکال کے پڑھیں. یہ صبح کو پڑھنے کی چیز ہے, فجر کی نماز کے بعد پڑھیں. بس ایک چیز اور سمجھ میں آ گئی آپ کو, دعا عہد پڑھنی ہے امام کی خاطر ہر روز. ایک اچھا کام قرآن کریم پڑھنا, دعا عہد پڑھنا, اور چیز کیا لیں, ہر جمعے زیارت آل یاسین پڑھیں. ہر جمعے, کم از کم ہر جمعے زیارت آل یاسین. زیارت آل یاسین کہاں پر ہے؟ مفاتیح الجنان کے اندر جہاں گیارہویں امام کی زیارت لکھی ہے, وہاں اس کے تھوڑی دیر کے بعد امام کی والدہ کی زیارت لکھی ہے, امام کی پھوپھی کی زیارت لکھی ہے, اس کے بعد یہ زیارت لکھی ہے زیارت آل یاسین. یہ زیارت جمعے کے دن کم سے کم پڑھ لیں. حضرت اللہ بہجت اس کے اوپر بہت اصرار کرتے ہیں. حضرت اللہ بہجت کہتے ہیں ہر روز پڑھو. کچھ دوست ملے گی کم میں, میں ان سے کہہ رہا تھا زیارت عاشورہ کے بارے میں, کہنے کہ نہیں ہم نے آغا بہجت سے سنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہر روز زیارت آل یاسین پڑھو. میں نے کہا دونوں پڑھ لو, تو ٹکراؤ تھوڑی. آغا نے زیارت عاشورہ پہ بھی تو اتنا اصرار کیا ہے, دونوں پڑھ لو. آپ زیارت آل یاسین روزانہ نہیں پڑھ سکتے, کم سے کم جمعے جمعے پڑھ لو, جمعے جمعے پڑھ لو. زیارت عاشورہ ہے, زیارت آل یاسین ہے. بہت اصرار کرتے ہیں آغا بہجت زیارات کے اوپر, کہتے ہیں زیارات کا حوصلہ بڑھنا چاہیے. زیارتوں کی اگر دلچسپی کم ہو رہی ہے تو سمجھ لو کوئی تنزل ہو رہا ہے. ایک اور چیز ہو گئی, ایک اور کام عمومی طور پہ کرنے کا ہے, جہاں کہیں جائیں آئیں, تھوڑی دیر بیٹھے ہیں, کھانے کے بعد ہے, کہیں نہ کہیں کسی بہانے سے امام کا ذکر کر لیں, امام کا ذکر کر لیں. کیوں, ہم تو نہیں مقروض نہ ان کے, کیا فرض ادا کر سکتے ہیں ہم لوگ, کم سے کم ذکر تو کر ہی رہے ہیں, مخروض ہیں ہم لوگ مدیوں نے ان کے, یعنی کیا قرض ہے ان کا. اب یہ کیا کم ہے کہ 1150 سال 1200 سال سے وہ پردہ غیبت میں ہم نہیں تڑپ رہے, یہ قرض نہیں ہمارے اوپر. کم سے کم قرض کیا ادا کریں, ذکر ہی کر لو بھائی, جان جا لو دو چار جملے امام کی, وہ بھی برکت بھی ملنی ہے, رابطہ بھی بننا ہے. پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا, شناخت. شناخت کیا بنے گی, مجھے اور آپ کو لوگ کہیں گے یہ امام کا ماننے والا ہے. اس شناخت کا ہمیں بہت فائدے ہوں گے. مثلا اگر ہم دنیا میں لوگوں کی زبان سے نکلوا گئے سچے دل سے کہ یہ امام کا ماننے والا ہے, شاید قیامت کے دن پہ ہمیں یہی آواز دے کر اٹھائیں امام کا ماننے والا اٹھ رہا ہے, پھر کیا فضیلت ملنی ہے. اپنی شناخت مٹا دیں, امام کی شناخت اوپر لے, اس لیے کام کرنا ہے. ہم لوگ اپنے لیے بہت محنت کرتے ہیں, اپنے لیے بہت محنت کر, اپنے لیے محنت کم کریں. ہم نے تو مرنا ہے, جانا ان کے پاس ہے, وہ واسطے فیض ہیں, وہ سب کچھ ہے, ان کے لیے محنت ہونی چاہیے. اولادوں میں نام رکھیں امام کا نام, اولادوں میں امام کا نام ہونا چاہیے. ابھی دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہم لوگ نام لے کر آ گئے اپنے بچوں کے ناموں کو, ادھر ادھر کے نام رکھتے ہیں. اہل بیت کے ناموں سے بہت کوئی نام نہیں ہونا چاہیے, اہل بیت کے ناموں پہ رکھنا چاہیے. ختمی مرتبہ نے فرمایا جس کے چار لڑکے ہوں میرا نام نہ رکھو اس نے میرے اوپر ظلم کیا, کیوں نہیں رکھا میرا نام. ختمی مرتبہ کے نام پہ نام ہونا چاہیے. واقعہ مشہور ہے نا, جب چوتھے امام دربار میں پہنچے کہا تمہارا بھائی کا نام کیا تھا, کہا علی, کہا ایک اور بھائی بھی تو تھا, کہا اس کا نام بھی علی, ایک اور بھائی بھی تھا اس کا نام بھی علی, کہا سب کا نام علی تھا, کہا ہم 12 بھی ہوتے تو علی ہوتے, علی سب کا نام علی ہے. اہل بیت کو نام معزز ہیں, محترم ہیں, ادھر ادھر کے نام رکھنے کے بجائے اہل بیت کے ناموں پہ رکھیں, ان سے ہماری عزت ہے. اور یہ نام بعض اوقات سخت ہو جائیں گے, امام تشریف لانے لگیں گے امام کا نام سخت ہو جائے گا, لوگ بھولنا نہ شروع کر دیں گے. اصل میں ہونا کیا ہے جو ابھی بات سمجھ میں آتی ہے, جیسے جیسے امام کا وقت نزدیک آتا جائے گا دنیا دو کیمپ میں تقسیم ہو جائے گی. ایک کیمپ چھوٹا سا حق کے ماننے والوں کا, ایک کیمپ بہت بڑا باطل پہ چلنے والوں کا. آپ کون سے میں جانا چاہیں گے؟ چھوٹے میں جاؤ, حق والے میں. ہم لوگ بڑے والے کو دیکھ کر بڑے کے پیچھے جاتے ہیں, کہتے ہیں سب یہ کر رہے ہیں. ارے بھائی سب غلط کر رہے ہیں, سب باطل پہ چل رہے ہیں. ہمیں بتایا گیا روایتوں کے اندر کہ اس زمانے میں آخر الزمان میں کثیر تعداد باطل پر ہوگی. تو آپ یہ کہہ رہے ہو سب یہ کر رہے ہیں, تو سب تو پہلی باطل پہ کر رہے ہیں. آپ وہ کرو جو انہوں نے کہا ہے. بس ان چند کاموں کو سیکھ لیں, ان چند کاموں کو اپنی زندگی کا وتیرا بنا لیں, ان کے ذریعے سے اپنی عبادات کو بڑھائیں. مثلا جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ہم اصلاح کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں, اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں پھر بھلا دیتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. مثلا چاہتے ہیں اصلاح کریں بعد میں بھول گئے. اصلاح کے لیے بہترین ہر بار ہر غلطی پر عبادت بڑھانا ہے, ہر غلطی پر عبادت بڑھانا ہے. مثلا فرض کریں ابھی ایک دوست نے ایک صاحب نے فون کیا کچھ وقت پہلے, کہنے لگے کہ صاحب مجھے فضول خرچی کی عادت ہے, پیسہ میرے پاس بہت ہے فضول خرچی تباہی کرتا ہوں میں کیا کروں. میں سمجھایا میں کیا بولوں اس کو, میں نے کہا دیکھو اہل بیت کی روایتیں پڑھو پہلے تو, ہر برائی کا علاج اہل بیت کی روایتوں میں بہترین ہے, ان کے کلام کی برکت ہے, ان کے کلام کا اثر ہے. میں نے کہا اہل بیت کی روایتیں پڑھو. کہاں سے پڑھو؟ میں نے کہا دیکھو گناہ کبیرہ حیات اللہ دسیہ کی کتاب ہے, اس میں فضول خرچی کا چیپٹر ہے, اس میں کچھ روایتیں لکھی ہیں, وہ روایتیں پڑھ لو. یہ کام تو پہلے کر لو. دوسرا کام یہ کرو جب بھی کوئی ایسا کام کرو جس کو تم کہتے ہو فضول خرچی ہے, اس کے بدلے میں دو رکعت نماز استغفار پڑھنا. ایک ہفتے یہ کام کرو پھر مجھے فون کرنا. کہنے کا ٹھیک ہے. اچھا اس کے ارادے سے لگ رہا تھا کہ آدمی پکے ارادے والا ہے, کام کرنے والا ہے. میں نے مجھے خوشی ہوئی یہ کچھ کر ہی لے گا. ایک ہفتے بعد فون کیا, کہنے کا مولانا صاحب بہت اچھا ہو گیا, کام چل نکلا ہے, پکڑ لیے میں نے اور اب میری فضول خرچی دب گئی ہے. کچھ دنوں کے بعد یہ بھی آنے سے چند دن پہلے جمعے کے دن پھر آئے میرے پاس, ہاتھ پاک ملا, سائڈ میں کھڑے ہوئے, کہنے کا مولانا صاحب نہ صرف فضول خرچی, یہ ہر بیماری کے علاج میں یہی ہر بار سب سے اچھا ہے. لوگوں کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے نا وہ ہمیں اور سکھاتا ہے. اس کا فیڈ بیک نے مجھے سکھایا صرف فضول خرچی کیا ہے, صرف فضول خرچی کا علاج یہ نہیں ہے, سب کا علاج یہی ہے. اہل بیت کی روایتیں پڑھیں, اس کے بعد غلط کام کے لیے سزا رکھنے, کہنے کا علاج یہی ہے. میرے اوپر اثر پڑا, آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی. ہر صورت میں اہل بیت کی روایتیں پڑھیں. اس میں میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں شاید پہلے, میزان الحکمہ 8 volume میں ایک کتاب ہے, بڑی ہے یہ کتاب, بہت اچھی کتاب ہے. اس میں روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کیٹیگریز میں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ کبھی کتاب ایسے ہی رکھنا بھی چاہیں نا اپنے گھر میں, اس کے لیے بھی یہ کتاب اچھی کتاب ہے, اہل بیت کی روایت گھر میں. مثلا فرض کیجیے آپ کے دل میں ایک دن آیا بھائی دیکھوں جھوٹ کے بارے میں کیا کہا, جھوٹ کا چیپٹر نکالیں, بالکل جیسے ڈکشنری میں جیم ہے وہ جھوٹ کا چیپٹر نکالا, روایتیں پڑھیں, روایتیں سوچ سمجھ کے پڑھیں, ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے سامنے اردو میں, اس کو پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے, خود بخود آپ کے اندر اثر ہونا شروع ہو جائے گا. سوچ سمجھ کے پڑھتے رہیے, پھر اپنا ارادہ پکا کریں کہ اب میں نے جھوٹ چھوڑنا ہے, پھر اپنے لیے سزا تجویز کر دیں, اب جھوٹ بولا تو 2 rakat نماز استغفار پڑھوں گا. کام حل ہے, ایک ایک برائی سے لڑنا شروع کر دوں, ہم لوگ اچھے ہو جائیں گے. اس مسئلے پہ لوگ عمل کرتے ہیں اچھے ہو جاتے ہیں, ہم پہلے ہی ہیں, اب لوگ اور اچھے ہو جائیں گے. جھوٹ نکال دیں, منافقت چھوڑ دیں, یہ 2 مصیبتیں ہیں. جھوٹ نکال دیں, منافقت چھوڑ دیں. منافقت کسے کہتے ہیں؟ دل کے اندر کچھ ہے باہر کچھ, یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ بہت بڑی مصیبت ہے. دوسری مصیبت جھوٹ, جو نہیں ہے وہ زبان سے کہہ دیا, کبھی غلطی سے, کبھی جھوٹ مذاق میں, کبھی جھوٹ ایسے کبھی ویسے, جھوٹ جھوٹ ہے. جھوٹ منافقت نکال دیں, کتنے کام ہو گئے. ایسا نہ ہم سین سے نکل جائے, شروع سے لاتے ہیں. امام کے نام پر ہر دن ایک اچھا کام ہے, قرآن کریم کی تلاوت, دعائے عہد ہر روز, زیارت آل یاسین ہفتے میں ایک دن, اپنی شناخت ختم کر دیں, امام کی شناخت بڑھا دیں, ہر جگہ امام کو ذکر کریں, ٹھیک ہے. اور آخری بات کیا ہوئی ابھی, بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہیں, عبادت بڑھا دیں, 2 rakat نماز استغفار مثال کے طور پر, نماز اول وقت پڑھو. جتنا نماز اول وقت پڑھیں گے اتنا کام آسان ہے, جتنا نماز میں تاخیر کریں گے اتنا کام مشکل ہے, عذاب ہے. نماز اول وقت پڑھو, نماز اول وقت پڑھیں گے کام آسان ہو جائے گا, ہدایت بھی ملے گی, نورانیت بھی ملے گی, راستہ کھلتا چلا جائے گا اصلاح کا. نماز دیر سے پڑھیں گے معاملہ خراب ہو جائے گا. اور جو لوگ روزی رزق کمانے کی باتیں کرتے ہیں نا, فجر کی اذان سے طلوع آفتاب تک مت سن, روزی رزق بڑھے گا. اور بڑھانا چاہتے ہیں فجر سے 1 ghanta پہلے اٹھ جائیں, طلوع آفتاب تک نہیں سن. یہ برکت کا وقت ہے, یہ بہت بڑی, یہ لوگ کہتے ہیں ٹرکس ہیں یہ.
جو آپ عرفا ہیں یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو حربہ ہے بہت بڑا, اس کا فکر ہے. کہتے ہیں اذان فجر سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ. یہاں کے لوگ تو سوئیں گے ہی نہیں نا, سوتے ہی دو بجے ہیں, ایک دو گھنٹہ اور جاگ لو بھائی, ویسے ہی پہنچ جاؤ. سونا ہی ہوتا ہے تو وہ کراچی کے لیے مصیبت آئی ہوئی ہے. تو جناب اذان فجر سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھیں طلوع آفتاب تک, سورج نکلنے تک جاگتے ہیں. کم از کم کیا ہو, اذان فجر سے سورج نکلنے تک کم از کم, ورنہ اذان فجر سے ایک گھنٹہ پہلے سے فجر کے سورج کے نکلنے تک برکتیں آئیں گی انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں پروردگار سے, پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تیری حجت کا ذکر کیا ہے, پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے ان کی خدمت کے لیے ہمیں خلق کیا. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسل بعد نسل ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین عمل و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار ان کی برکتوں فیوز سے دنیا جاری ہو ساری. اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اعمال کو ان کے دل کی خوشی ان کے دل کے سرور کا سبب قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. درود بجے محمد و آل محمد.